أحمده وأصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. یہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے، اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، یہ اس سورہ مبارکہ کی مرکزی آیت ہے بہ اعتبار مضمون، اسی سے اس سورت کا عمود معین ہوتا ہے. یہ بات بھی عرض کی جا چکی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ، اس کا جو بیشتر حصہ ہے، بڑا حصہ، وہ جوں کا توں قرآن حکیم میں 3 مقامات پر وارد ہوا ہے. اس تکرار اور اعادے سے بھی اس کی اہمیت کی جانب رہنمائی ہوتی ہے. یقیناً جو الفاظ قرآن مجید میں اور جو مضامین بار بار آئے ہوں ان کی اہمیت ہے، اور ان کا یہ بار بار آنا ان کی اہمیت پر لازماً دلالت کرتا ہے. اس آیہ مبارکہ کو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شعرہ آفاق تصنیف ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء میں قرآن حکیم کی اہم ترین آیات میں سے شمار کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے تعین میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے. مولانا عبید اللہ سندھی نے بھی اسے اسلامی انقلاب کے لیے عنوان قرار دیا ہے. بعض حضرات نے، اگرچہ میں خود اس کی تصدیق نہیں کر پایا، لیکن بعض اہل علم نے یہ خبر دی ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس آیت کو پورے قرآن حکیم کے لیے بمنزلہ عمود قرار دیا ہے. اور اس میں تو ہرگز کوئی شک نہیں کہ سیرت محمدی کو سمجھنے کے لیے علی صاحب الصلاۃ والسلام، حضور کے کارنامہ حیات کو ایسس کرنے کے لیے، سیرت نبوی کے مختلف ادوار اور آپ کی عملی جد و جہد جن مراحل میں سے ہو کر گزری ہے، کہاں سے سفر شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا، اس کی صحیح پہچان اور معرفت کے لیے اس آیت کا سمجھنا ناگزیر ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ لوگوں نے بڑی ٹھوکریں کھائیں. حضور کو صرف دوسرے انبیاء پر قیاس کیا جائے تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتی. مستشرقین نے بڑا دھوکہ کھایا ہے. ان کے سامنے نبوت اور رسالت کا آئیڈیل وہ حضرت مسیح یا حضرت یحییٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. ان کے ہاں کوئی قتال نہیں، کوئی جنگ نہیں، لہذا یہ جنگ، یہ مغربی مفکرین مستشرقین کو منصب نبوت و رسالت سے بڑی ہی متصادم اور اس سے ایک متضاد کیفیت کی حامل نظر آتی ہے. چنانچہ معلوم ہوگا ٹوائنبی کا ایک مشہور جملہ ہے، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. ان کے نزدیک حضور کی زندگی کا جو نقشہ نبوت و رسالت سے مطابقت رکھتا ہے وہ صرف مکی دور ہے، اور وہاں آپ ناکام ہو گئے، گویا کہ بحیثیت نبی اور رسول آپ ناکام ہو گئے. مدنی دور کا نقشہ ان کے سامنے آتا ہے، ایک حکمران، ایک مدبر، ایک سیاستدان، ایک سپہ سالار، ایک صدر مملکت، ایک ایسے فرد کا نقشہ. اور اس پہلو سے وہ دیکھتے ہیں کہ انتہائی کامیاب، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ کون اندھا ہوگا کہ جس کی نگاہیں عظمت کے احساس سے جھک نہ جائیں، کہ کامیابی اس لفظ کے جو بھی آخری درجے میں، تکمیلی مرحلے میں معنی ہو سکتے ہیں، اس مفہوم میں وہ کامیابی محمد الرسول اللہ کے قدم چومتے نظر آ رہی. لیکن یہاں انہوں نے وہ گرہ لگا دی کہ یہ کامیابی بحیثیت اسٹیٹس مین ہے. اسی کی طرف، اسی مغالطے کو پیدا کرنے کے لیے سر منٹگومری واٹ نے سیرت نبوی پر جو کتاب لکھی اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. اور اس میں وہ ہائی لائٹ کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے اس تضاد کو، اگرچہ بے انتہا تعریف کرتا ہے حضور کی، ون آف دی گریٹسٹ سنز آف آدم، آپ کا تدبر، آپ کی فراست، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی پیش بینی، آپ کی دور اندیشی، ان تمام صلاحیتوں کی تعریف جتنی کی جا سکتی ہو کرتا ہے، لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اس مٹھاس کے اندر کوئی زہر بھی ہے کہ جو لپٹا ہوا ہے، اور وہ زہر یہی ہے کہ تصور وہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک سیاستدان، ایک مدبر کی حیثیت سے یہ تمام کامیابیاں ہیں. یہ سارا مغالطہ اسی بنیاد پر ہے کہ ختم نبوت، تکمیل رسالت، اتمام نعمت خداوندی کا جو لازمی نتیجہ ہے اس کو نہیں سمجھا گیا. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ بڑی اہمیت کی حامل ہے سیرت نبوی، سیرت محمدی کے صحیح فہم کے لیے. اس تمہید کے بعد اب ذرا اس آیہ مبارکہ کے ایک ایک دس پر غور کیجیے. هو الذی، وہی ہے وہ، یہاں پہ ہوا اس میں ضمیر ہے، اس کا مرجع ویسے قرآن مجید میں اگر لفظ نبی ہو تو یہ ذات باری تعالی کی طرف آپ سے آپ اشارہ ہو جاتا ہے، لیکن سورہ صف میں جو اس آیت سے متصلاً قبل آیت وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، ہاں یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار. اس پہلو سے جب ہوا سے اگلی آیت شروع ہوئی تو معین ہو گیا هو الذی، وہی ہے اللہ، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر بات ہے کہ ذکر ہے محمد رسول اللہ کا، کئی مرتبہ کیا جا چکا ہے ارسل یرسل ارسالن، بھیجنا، ایلچی بنا کر، سفیر بنا کر، نمائندہ بنا کر، پیغامبر بنا کر. یہاں حضور کے لیے جو لفظ رسول آیا ہے جس شان کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ، اس کے حوالے سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے. مختلف انبیاء اور رسول کی کچھ مختلف نسبتیں ہیں جو خاصی مشہور ہیں، معروف ہیں. آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ. لیکن اس فہرست میں جب محمد کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ. اب غور کیجئے کہ رسول وہ بھی تھے، نوح بھی رسول تھے، موسیٰ بھی رسول تھے، عیسیٰ بھی رسول تھے، لیکن یہ کہ اس لفظ رسالت کا مصداق کامل، مصداق اتم وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسٹیٹیوشن آف رسالت، یہ جو ادارہ ہے رسالت کا، یہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں. لہذا گویا کہ آپ کا امتیازی لقب کہہ لیا جائے، آپ کی امتیازی شان ہی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ. یہی سورہ فتح میں آپ کا ذکر ہوا ہے تو اسی نسبت کو نمایاں کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں گویا کہ ایک لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف جس کی جانب پہلے توجہ دلائی جا چکی ہے کہ رسالت اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. اب آگے بڑھیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق، با یا جسے ہم اردو میں بے کہیں گے، یہ حرف جار ہے، ساتھ کسی چیز کے کی معیت کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے. بھیجا ہے محمد کو دو چیزوں کے ساتھ، دو چیزیں دے کر، پہلی چیز ہے الہدا اور دوسری چیز ہے دین الحق. الہدا یہ کوئی مشکل لفظ نہیں، ہدایت، الف لام داخل ہو گیا، ہدایت کاملہ، وہ ہدایت کے جس نے ہدایت کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہو، سمیٹ لیا ہو، سمو لیا ہو، اس کو عمومیت پر بھی رکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کی مراد معین کی جائے اور اس کے لیے قرآن مجید ہی کی طرف رجوع کیا جائے تو اس کا مراد معین ہوگا قرآن، اس لیے کہ وہی ہے جس کے بارے میں فرمایا سورہ بقرہ میں بالکل آغاز میں ہدل للمتقین، وہی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہدل للناس، وہی ہے جس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو معلوم ہوا کہ الہدا قرآن حکیم. اب آگے بڑھئے، دوسری چیز جو آپ کو دے کر بھیجا گیا وہ دین حق ہے. یہاں دین الحق عربی لحب کے اعتبار سے مرکب اضافی کی شکل میں ہے، اس اعتبار سے ترجمہ کیا جائے گا تو معنی ہوں گے حق کا دین. اگرچہ عربی میں بعض اوقات مرکب توصیفی مرکب اضافی کی شکل میں آ جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کا ترجمہ بالعموم کیا جاتا ہے حق دین، سچا دین. ویسے ان دونوں صورتوں میں مفہوم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر حق کا دین کہیں گے تو قرآن مجید ایک سے زائد مقامات پر کہتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ ہی ہے حق، مجسم حق، کامل حق، صرف ذات باری تعالیٰ ہے. تو حق کا دین معنی ہو گئے اللہ کا دین، اور سچا دین مرکب توصیفی مانیے تو بھی اللہ کا دین. لیکن اللہ کے دین سے مراد کیا ہے؟ اب اس کے لیے لفظ دین پر غور کیجئے. یہ لفظ اس سے پہلے ہمارے ہاں سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کے ضمن میں زیر بحث آ چکا ہے. اس وقت عرض کر دیا گیا تھا کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم ہے جزا و سزا اور بدلہ. مشہور مصرع ہے دناہم کما دانو، جیسا انہوں نے ہم سے کیا تھا ویسا ہی ہم نے ان سے کر لیا، ہم نے انہیں پورا پورا بدلہ دے دیا ہے ان کے عمل کا. اسی طرح کہاوت ہے کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. دین کہتے ہیں قرض کو کہ وہ لوٹ کر آتا ہے، جس طرح کسی عمل کی جزا رجوع کرتی ہے عمل کرنے والے کی طرف لوٹ کر آتی ہے، اسی طرح دین قرض ہے جو دینے والے کو واپس ملتا ہے. تو دین کا جو اصل لغوی مفہوم ہے اس کے معنی ہے بدلہ، جزا و سزا. لیکن اس اصل لغوی اساس سے قرآن مجید نے اس لفظ کو اٹھایا ہے، اس نے جب اسے اپنی ایک اصطلاح بنایا تو اس میں اضافی مفہوم پیدا کیا ہے. دین کے معنی قانون، ضابطہ، شریعت، اس لیے کہ جزا و سزا مستلزم ہے اس کو کہ کوئی قانون ہو، کوئی ضابطہ ہو. پھر اس میں اضافی مفہوم پیدا ہوا اطاعت کا، مخلصین لہ الدین بار بار آتا ہے قرآن میں، اللہ ہی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اس لیے کہ کسی قانون یا ضابطے کی اطاعت ہوگی، پیروی ہوگی تو جزا ملے گی، خلاف ورزی ہوگی سزا ملے گی. اس سے بھی آگے بڑھ کر قرآن مجید نے جب اسے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اس معنی میں اسے ایک گمبھیر اصطلاح کا درجہ دیا ہے تو اس میں مفہوم پیدا ہوا، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کہ کسی ہستی کو مطاع مطلق مان کر اس کے قانون کے تحت جو زندگی بسر کی جائے گی وہ گویا کہ اس کے دین میں زندگی گزاری جائے گی. یہ ہے دین کا اصل گمبھیر اور ہماگیر اور جامع تصور، جو ایک بہت اہم اصطلاح کی حیثیت سے قرآن مجید نے اس لفظ کے اندر پیدا کیا ہے. چنانچہ اب غور کیجئے، اگر کسی جگہ ایک ایسا نظام قائم ہے کہ بادشاہت ہے، ایک فرد واحد ہے، اس کو ہی سوورن ہونے کی حیثیت حاصل ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حکم ہے، قانون ہے، اسی کی اطاعت لازم ہے، تو یہ گویا کہ دین الملک ہے، یہ بادشاہ کا نظام ہے کہ جو اس ملک میں قائم ہے. خاص طور پر اس کی مثال میں نے اس لیے دی کہ بین ہی اسی مفہوم میں یہ لفظ سورہ یوسف میں وارد ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام واقعہ لمبا ہے، اکثر لوگوں کے علم میں ہوگا. جب وہ ملک مصر میں ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہو چکے تھے اور جب ان کے بھائی آئے ہیں ان کے پاس قحط کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اور اپنے حقیقی بھائی بن یامین کو انہوں نے کہہ کر بلوایا ہے اور اب اسے روکنا چاہتے تھے، ابھی اپنی آئیڈینٹیٹی ڈسکلوز کرنا بھی پیش نظر نہیں تھا اور بھائی کو روکنا بھی چاہتے تھے، وہاں یہ مفہوم آتا ہے. ایک خاص طریقہ جو اللہ نے سجھایا اس کا ذکر کرنے کے بعد، کزالے کا کدنا لے یوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک راستہ پیدا کر دیا. ما کانا لے یا خدا اخاہ فی دین الملک، اس کے لیے اس بادشاہی نظام میں جس میں کہ اس وقت وہ تھے، اس کے ایک اہم پرزے کی حیثیت سے، ایک بڑے عہدے دار کی حیثیت سے، اس نظام میں اس قانون کی روح سے اپنے بھائی کو روکنا ممکن نہیں تھا. تو دین الملک وہ نظام ہے، وہ بادشاہی نظام کہ کسی ایک کو فرما روا، مطلق العنان، مختار مطلق مان کر اس کے تحت جو نظام زندگی کسی جگہ پر قائم ہوگا وہ دین الملک. اسی پر قیاس کیجئے جدید دور کا بڑا محبوب نظام، نظام جمہوریت، اس کو بھی آپ دین جمہور سے تعبیر کر سکتے ہیں. یہاں سوورنٹی جمہور کی ہے، پاپولر سوورنٹی، حاکمیت ان کی ہے. وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے حاکمانہ اختیارات کو الیکشنز کے ذریعے سے، نمائندے چن کر اکثریت کی بنیاد پر. وہ ان کی پاپولر سوورنٹی کا در حقیقت ایک نظام ہے کہ جو قائم ہے. ان کے نمائندے کثرت رائے سے جس چیز کو چاہیں جائز قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں ناجائز قرار دے دیں. یہ پورا نظام ایک نظام ہے، پورا دین ہے، یہ دین جمہور ہے. اب اسی پر قیاس کیجئے دین اللہ کیا ہے، دین حق کیا ہے، ذات حق سبحانہ و تعالی کا دین کون سا ہوگا، وہ سچا اور حقیقی دین کون سا ہوگا کہ جسے فی الواقع یہ حق پہنچتا ہو کہ وہ دنیا میں قائم ہو. وہ دین یہ کہ اللہ کو مطاع مطلق مانا جائے، سوورینٹی اسی کے لیے ہو، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. اور اس اصول پر مبنی جو پورا سلسلہ، پورا نظام زندگی کا ڈھانچہ استوار ہوگا وہ ہے دین اللہ. اب آپ غور کیجئے یہاں قرآن کے ساتھ ساتھ دین اللہ، دین حق، ایک نظام، مکمل اجتماعی نظام عدل و قسط جس میں زندگی کے ہر گوشے کو ایک خاص نہج کے ساتھ، ایک خاص توازن و اعتدال کے ساتھ سمو لیا گیا ہے، وہ ہے وہ خصوصی دین جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں یہ بات جان لیجئے کہ قرآن پر ایک خیال یہ آ سکتا ہے کہ قرآن کیا کامل نظام نہیں ہے، قرآن کے بعد حرف واو واو عطف ہے اور واو عطف مغایرت کا متقاضی ہے، یہ دین الحق کیا قرآن سے کوئی جدا شے ہے؟ تو واقعہ یہی ہے، صرف قرآن پر مبنی کوئی نظام نہیں ہو سکتا، اس میں صرف اصول ہے، اس میں ہر زندگی کے گوشے سے متعلق صرف حدود جو ہیں ان کو معین کر دیا گیا ہے. ایک مکمل نظام اگر بنتا ہے تو وہ قرآن پر سنت رسول کے اضافے سے بنتا ہے، اس کے اندر خاکہ اگر بھرا جا سکتا ہے تو وہ سنت رسول کے اضافے سے بھرا جا سکتا ہے. ایک مکمل نظام کی تشکیل اگر ہوگی تو کتاب اور سنت دونوں کے مجموعے سے ہوگی. وہی بات جو اس سے پہلے بھی عرض کی گئی کہ بالکل صحیح، ہمارے ہاں پاکستان کا جو بھی کبھی کوئی دستوری دستاویز بنی ہے تو یہ الفاظ اس میں صحیح طور پر شامل ہوئے ہیں کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت. قرآن اور سنت کے اجتماع سے دین حق مکمل ہوتا ہے، ایک پورا نظام تشکیل پاتا ہے. اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم علمی حقیقت کی طرف توجہ مبذول فرما لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جس وقت مبعوث کیا، اللہ تعالی کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. سوال ذہن کے سامنے ایک سوالیہ نشان لائیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت معین کرنے میں کون سی حکمت تھی اللہ کی، اس کے لیے کوئی تلاش، اس کو اس کی تفتیش کیجئے تو عجیب حقائق سامنے آتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اس کرہ ارضی پر نسل انسانی کی تاریخ اور تاریخ نبوت یہ ساتھ ساتھ چلی ہیں. حضرت آدم پہلے انسان بھی پہلے نبی بھی, یہ قافلے دونوں ساتھ ساتھ چلے اور دونوں قافلوں نے ارتقائی مراحل طے کیے. انسان نے بھی ارتقائی مراحل طے کیے اور نبوت و رسالت میں بھی ایک ارتقاء کا عمل جاری رہا. انسان نے آج سے 1400 برس پہلے دو اعتبارات سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ عہد طفولیت سے قدم نکال کر اپنی جوانی, وہ جو قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ, جب وہ شخص اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا, اپنی پختگی کو پہنچ گیا, تو نسل انسانی بحیثیت مجموعی دو اعتبارات سے بلوغ کو اور پختگی کو پہنچی ہے اس وقت جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. ایک انسانی ذہن اور فکر اور اس کے شعور کے ارتقاء کا پروسیس تھا جو جاری رہا. جس طرح ایک بچے پر یہ سارے ادوار آتے ہیں, عہد طفولیت بھی ہے, جوانی بھی ہے اور عقل کی پختگی کا وقت بھی ہے, اسی طریقے سے نسل انسانی ان تمام مراحل سے گزری ہے. کامل ہدایت, مکمل ہدایت اول روز نہیں دی جا سکتی تھی, اس لیے نہیں کہ اللہ کے پاس نہیں تھی, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کے پاس تھی لیکن انسان ابھی اس کے قابل نہ تھا, ابھی انسان اس کو ریسیو نہیں کر سکتا تھا, ذہنی اور فکری اعتبار سے وہ اس سطح تک نہیں پہنچا تھا کہ اس ابدی ہدایت نامے کا اس کو اہل سمجھا جائے. لہذا عبوری دور میں ہدایات دی جاتی رہیں, کتابیں نازل ہوتی رہیں, صحیفے اترتے رہے, ابتدائی احکام دیے جاتے رہے, تا آ کے انسان اپنے عقل اور شعور کی پختگی کو پہنچ گیا, اپنی فکر کی سطح کے اعتبار سے اس کا اہل ہوا, اس کے قابل ہوا کہ ابدی ہدایت نامہ اب اسے دے دیا جائے. وہ وقت ہے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب, جو اگرچہ کچھ معروف تو بعض دوسرے اعتبارات سے ہیں, علامہ اقبال کی کتابوں کی انہوں نے شرحیں لکھی ہیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ میرے اپنے محدود علم میں تاریخ فلسفہ, خود فلسفہ, تاریخ مذاہب, منطق, ان چیزوں کا جتنا گہرا اور جتنا وسیع مطالعہ ان کا ہے, جن لوگوں سے میں مل سکا ہوں اپنی زندگی میں, کوئی دوسرا شخص ان کی چکر کا مجھے نہیں ملا. انہوں نے ایک روز یہ بات کہی بڑے سرسری انداز میں برسبیل تذکرہ, کہ نسل انسانی کی تاریخ کے 1200 برس بڑے اہم ہیں, بہت پروڈکٹیو ہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان 1200 سالوں کے دوران انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا سوچ چکا, اس کی سوچ اپنی پختگی کو پہنچ چکی. 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک یہ 1200 سال ہیں. تمام مکتبہ فکر, تمام مدارس فلسفہ, تمام مذاہب جو بھی پیدا ہونے تھے ہو چکے. اس کے بعد کوئی نیا مذہب وجود میں آیا, نہ کوئی نیا فلسفہ وجود میں آیا. یہ سارے جو نام لیے جاتے ہیں اس دور میں بڑی بھاری بھرکم اصطلاحات سے, جو نئے فلسفے مغرب کے سمجھے جاتے ہیں, وہ لاجیکل پازیٹیوزم ہو, وہ ایگزسٹانشلزم ہو, یہ سب پرانی شرابیں ہیں, نئے لیبلوں سے نئی بوتلوں میں, اس کے سوا کچھ نہیں. انسان جو کچھ بحیثیت انسان سوچ سکتا تھا وہ 600 بعد مسیح میں سوچ چکا تھا, انسان کی فکر پختہ ہو چکی تھی. میرا ذہن فوراً منتقل ہوا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس کا گہرا تعلق ہے بعثت محمدی کے لیے زمانے اور وقت کے تعین میں, کہ جب انسان سوچ چکا جو کچھ کہ وہ سوچ سکتا تھا, سقراط بھی پیدا ہو چکا اور ارسطو اور افلاطون بھی ہو چکے, اور فلاسفہ ہند نے بھی جو بھی جولانیاں ہو سکتی تھی عقل کی وہ دکھا لیں, اور ہر جگہ پر فلاسفہ یونان اور فلاسفہ چین اور ایران, ان سب نے جو بھی کچھ دے سکتے تھے وہ انسان کو دے دیا, تب وہ الکتاب الہدا نازل ہوئی اس دعوے کے ساتھ کہ یہ ہدایت تامہ ہے, یہ آخری ہدایت نامہ ہے, یہ مکمل ہدایت ہے, اب یہ انسان کو دی جا رہی ہے. اور اسی سے آپ غور کیجئے, بڑا گہرا تعلق ہے اس حقیقت کا کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. سوچئے تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، اگر اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس میں تحریف ممکن ہوتی؟ بلکہ برعکس میں یوں کہوں گا کہ اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہوتا تو کیا ہم قرآن مجید کو بخش دیتے؟ کیا امت مسلمہ اس میں تحریف نہ کر دیتی؟ کیا معنوی تحریف ہمارے ہاں نہیں ہوئی؟ یہ حفاظت خصوصی جو قرآن کو دی گئی اور تورات کو نہ دی گئی، انجیل کو نہ دی گئی، زبور کو نہ دی گئی. میں کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ کی جناب میں شکوہ کریں کہ پروردگار یہ ہم سے سوتیلی بیٹیوں والا معاملہ کیوں ہوا؟ ہم بھی تیری کتابیں تھیں، ہمیں کیوں نہ تو نے تحفظ دیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے، یہ ابھی عبوری دور کی ہدایات تھیں، ابھی نسل انسانی عقل اور شعور کی منزلیں طے کر رہی تھی. اس عبوری دور کی ہدایات کے لیے حفاظت لازمی نہ تھی، اس کو پائیدار بنانا اور مستقل بنانا اور محفوظ رکھنا ضروری نہ تھا. یوں سمجھیے کہ ایک ہی کتاب ہے جس کے فارمل ایڈیشنز تھے جو پہلے دیے گئے، اور اسی کا کامل اور مکمل ایڈیشن ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا. اب آئیے دوسرے مضمون کی طرف، ودین الحق. یہ بھی در حقیقت اشارہ ہے نسل انسانی کے ایک اور اعتبار سے بلوغ کو پہنچنے کی طرف. انسان کا اجتماعی شعور، اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر اشارات کیے گئے ہیں کہ تدریجاً اجتماعیت کا سفر انسان نے طے کیا ہے. کبھی صرف ایک قبیلے کی زندگی تھی، پھر شہری ریاستیں وجود میں آئیں، پھر بڑی بڑی مملکتیں اور سلطنتیں. یہ عظیم سلطنتوں کا دور تھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. قیصر و کسریٰ کی عظیم سلطنتیں کئی سو برس سے جھولا جھول رہی تھی تاریخ ان کے مابین. یہ سلطنتیں تھیں، لکھوکھا کی ان کی آرمیز تھیں، سٹینڈنگ آرمیز، ٹرینڈ آرمیز. وہ دور تھا جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. گویا کہ انسان اجتماعی اعتبار سے بھی اب اس سطح پر آ گیا تھا کہ اس کی ضرورت اب ایک اجتماعی نظام کی تھی. صرف انفرادی اخلاقیات اب اس کی ضرورت کی کفالت نہ کر سکتے تھے. انفرادی اخلاقیات کے اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کہیں پیچھے نہیں ہے، لیکن اب ضرورت تھی ایک اجتماعی نظام کی، نظام عدل و قسط، جس میں انسانی زندگی کے جو کانفلکٹنگ تقاضے ہیں، جو متصادم تقاضے ہیں، ان کو اس طریقے سے سمو دیا جائے کہ ان میں اعتدال بھی ہو اور توازن بھی ہو، کوئی تقاضا کسی دوسرے تقاضے کے نیچے دب نہ جائے، انفرادیت بھی مجروح نہ ہو اور اجتماعیت کے حقوق بھی محفوظ رہیں، مرد کی قوامیت بھی مجروح نہ ہو اور عورت کے حقوق بھی اس طرح پامال نہ ہو جائیں کہ وہ بھیڑ بکری کی طرح صرف ملکیت بن کر رہ جائے. اسی طریقے سے زندگی کے اندر جو مختلف پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں، جو مختلف کانفلکٹس وجود میں آ چکے ہیں، ان سب کا ایک معتدل اور متوازن حل، ایک نظام عدل و قسط، یہ ہے اس دور کے انسان کی اصل ضرورت. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اس ضرورت کو پورا کیا. وہ ایک دین لے کر آئے، ایک نظام لے کر آئے، وہ نظام زندگی جس کی اس اجتماعی زندگی کے تمام تقاضوں کی پورا کرنے والا نظام، اور اس میں عظیم ایک توازن کی کیفیت، ایک اعتدال. یہ توازن اور اعتدال ہے جس کی وجہ سے سورہ حدید میں ہم دیکھیں گے کہ اس دین حق کو المیزان سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ میزان ہے، یہ تول دینے والی شے ہے، افراد کے حقوق کو معین کرنے والی، عورت اور مرد کے حقوق اور اختیارات اور فرائض کو معین کرنے والی، تول دینے والی. یہ فرد اور اجتماعیت کے مابین توازن پیدا کرنے والی، یہ سرمایہ اور محنت کے مابین توازن پیدا کرنے والی المیزان ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کی شکل میں دے کر بھیجا گیا. آیا مبارکہ هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے ضمن میں اب تک بحمد اللہ ہم نے دین الحق تک کسی درجے میں غور کر لیا ہے. اب آئیے اگلے لفظ کی طرف، لیظہرہ. یہ در حقیقت ایک ورب ساتھ ہی اس فعل کے فاعل اس کے مفعول اور ایک حرف لام پر مشتمل ہے. اس کا لفظی ترجمہ ہوگا تاکہ وہ غالب کر دے اس کو. اس میں جو ضمیریں وارد ہوئی ہیں اس کے بارے میں مفسرین نے ایک سے زائد رائے دی ہیں اور اسی لیے مجھے اس قدر اس کا تجزیہ کرتے ہوئے ذکر کرنا پڑ رہا ہے. ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے تاکہ اللہ غالب کر دے اس دین کو. ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے تاکہ اللہ غالب کر دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے تاکہ محمد غالب کر دے اس دین کو. تو مختلف ضمیر فاعلی اور ضمیر مفعولی کے مختلف مراد معین کرنے کی وجہ سے ترجموں میں فرق ہو گیا ہے، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظی فرق کے باوجود جو اس کا اصل مفہوم اور معنی ہے اس میں ہرگز کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. لفظ اظہار پر غور کیجئے، ظہرا یا ظہرو، کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، اور اسی میں ایک مفہوم ہے غالب ہو جانا. کوئی چیز نمایاں اور ظاہر ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے ماحول پر غالب ہو. اسی سے باب افعال میں مصدر بنا اظہار، غالب کر دینا. اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ زہر کہتے ہیں پیٹ کو، کسی کی پیٹ پر سوار ہو جانا، جیسے کہ ایک راکب مرکب پر سوار ہو تو وہ اس پر غالب ہے، اس پر چھایا ہوا ہے، اس پر قابو یافتہ ہے. تو اظہار کا یہ مفہوم متفق علیہ ہے، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو. اب ظاہر بات ہے کہ غالب کرنے والا چاہے اللہ ہو، چاہے رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ فاعل حقیقی تو اللہ ہی ہے. اگرچہ اس دنیا میں ہم محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، لیکن رازق اللہ ہے. انسان جو بھی کرے، کاسب اعمال انسان ہے، خالق اعمال صرف اللہ ہے. لہذا وہ عمل اظہار، اس کا کرنے والا عالم واقعہ میں، عالم اسباب میں محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عالم حقیقت میں اللہ ہے. لہذا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مراد اور معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. جس طرح کہ سورہ انفال میں فرمایا غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمیٰ. اے مسلمانوں، یہ 70 سرداران قریش جو تمہارے ہاتھوں کھیت رہے، یہ نہ سمجھنا کہ تم نے انہیں قتل کیا ہے، انہیں تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. اور اے نبی، وہ جو آپ نے مٹھی بھر کنکر پھینکے تھے لشکر کفار کی طرف، تو وہ آپ نے نہیں پھینکے تھے، ہم نے پھینکے تھے. معلوم ہوا کہ عالم واقعہ میں وہ محنت، وہ جد و جہد، وہ سرفروشی، وہ جہاد و قتال کرنے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانصار، لیکن حقیقت کی سطح پر فاعل حقیقی صرف اللہ ہے. اسی طرح ضمیر مفعولی، اس سے مراد چاہے دین ہو اور چاہے محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. اس لیے کہ حضور کا غلبہ بھی کوئی اپنی ذات کا غلبہ نہ تھا، کوئی اپنے لیے امپائر فاؤنڈ کرنے کی یہ سعی و جہد نہ تھی، اپنے یا اپنے حکومت کی، اپنے خاندان کی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ بھاگ دوڑ نہ تھی. رسول کا غلبہ در حقیقت اللہ کے دین کا غلبہ تھا. لہذا چاہے جو بھی لفظی ترجمہ کیا جائے اور ضمیروں کے مراجع کے بارے میں خواہ کوئی بھی رائے قائم کی جائے، ترجمہ ایک ہی ہوگا. اور یہ لفظ بہت اہم ہے کہ مقصد بعثت کو معین کر رہا ہے. اب تک آیت میں جو کچھ مضمون آیا تھا وہ یہ کہ بھیجنے والا اللہ ہے، اس نے بھیجا اپنے رسول کو، دو چیزیں دے کر بھیجا، الہدیٰ اور دین الحق. کیوں بھیجا؟ وہ در حقیقت اس آیت اس لفظ میں بیان ہوا، اس لیے بھیجا کہ اس دین حق کو غالب کر دے، علی الدین کلہ، پورے کے پورے دین پر، پورے نظام زندگی پر. لفظ دین کے ترجمے میں بھی ہمارے ہاں کچھ اختلاف رہا ہے، بعض لوگوں نے تمام ادیان ترجمہ کر دیا ہے، بعض لوگوں نے سب دین، یہ قریب تر رہا ہے، بعض لوگوں نے کل دین، اور بعض نے جن سے دین پر غلبہ، اور یہ در حقیقت سب سے زیادہ اقرب ہے اس کا جو اصل مفہوم اور معنی ہے اس کے یہ ترجمہ قریب ترین ہے کہ پورے جن سے دین پر دین حق غالب ہو جائے، پورے نظام زندگی پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے، انسانی زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنی نہ رہے، وہ نظام عدل و قسط زندگی پر بحیثیت ایک وحدت، ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے اس کا نفاذ ہو جائے، یہ ہے غرض، یہ ہے مقصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. یہاں ذہن میں رکھیے، ایک ہے لفظ مذہب اور ایک ہے دین. اگرچہ ہمارے ہاں غلط العام میں اسلام کو مذہب کہا جاتا ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں، پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں اسلام کو مذہب کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے لیے لفظ آئے گا دین. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اس کا پسندیدہ، اس کی بارگاہ میں مقبول دین صرف اسلام. تو دین اور مذہب میں ایک بنیادی فرق ہے. مذہب ایک جزوی حقیقت ہے، صرف کچھ عقائد اور کچھ مراسم عبودیت پر مشتمل، ڈاگما اور ریچول، ان دونوں کو جمع کر لیجئے مذہب مکمل ہو جائے گا. جبکہ دین ایک نظام ہے، پوری زندگی کو محیط، زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے تحت لے لینے والا، وہ ایک بڑی حقیقت اور جامع حقیقت ہے. اب اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو اگرچہ یہ کہنا تو شاید درست نہ ہو کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب ایک جز ہے اور اسلام میں وہ جز بھی موجود ہے، اس کے عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، اس کے مراسم عبودیت ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے، مذہب کے سارے ایلیمنٹس بھی وہاں موجود ہیں. صحیح یوں ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے. اس میں جہاں مذہب کی معروف اشیاء موجود ہیں، وہاں وہ ایک مکمل نظام زندگی بھی ہے، بلکہ اصلاً وہ دین ہے. اب ایک حقیقت پر غور کیجئے، کسی ایک مقام پر، کسی ایک ملک میں، کسی ایک شہر میں، کسی ایک خطہ زمین میں مذاہب تو بیک وقت بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن دین بیک وقت ایک ہی ہو سکتا ہے. یہ بڑی ایک بنیادی حقیقت ہے اس آیہ مبارکہ پر غور و فکر کے ضمن میں. نظام تو ایک ہی ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کسی خطے زمین پر، کسی ملک میں بیک وقت کھائیں؟ نظام تو ایک ہی ہوگا. سوورینٹی، یہ تو کسی ایک ہی کی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت ملوکیت اور جمہوریت کسی ملک میں نافذ ہو جائے. نظام ایک ہی رہے گا. نظام اللہ کا ہوگا یا غیر اللہ کا ہوگا، نظام دو ممکن نہیں ہے. مذاہب بہت سے ممکن ہیں، ہاں نظاموں میں ایک امکانی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک نظام غالب ہو اور وہی حقیقت میں نظام کہلائے گا، دوسرا نظام سمٹ کر، سکڑ کر ایک مذہب کی صورت اختیار کر لے اور اس کے تابع زندگی بسر کرنے پر آمادہ ہو جائے. یہ ہے در حقیقت امکانی حالت. میرا ذہن منتقل ہوا ہے بلا ارادہ علامہ اقبال کے اس شعر کی طرف کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. یہ دین جب مغلوب ہوتا ہے تو ایک مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ دین نہیں رہتا، مذہب بن جاتا ہے. بالکل جس طرح کے اسلام کے دور عروج میں غالب نظام اسلام کا تھا، دین اللہ تھا، اور اس دین کے تابع یہودیت، مجوسیت، نصرانیت، یہ مذاہب کی حیثیت سے برقرار رہے، انہیں یہ کنسیشن دیا گیا. اور کان کھول کر قرآن مجید نے کوئی چیز مخفی نہیں رکھی، ان کے لیے ایک آلٹرنیٹو ہے، ایک چوائس ہے. یوت الجزیہ تعین دن وہم ساغرون، چھوٹے ہو کر رہے. غالب دین اللہ کا ہوگا، لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا، نظام اللہ کا ہوگا. اس کے تحت اپنے پرسنل لا میں، اپنی انفرادی زندگی میں، محدود سطح پر یہ اگر اپنے مذاہب اور اپنے اپنے عقائد اور رسوم کے مطابق زندگی بسر کریں تو ان سے تعارض نہ کیا جائے گا. گویا کہ دین اللہ کا اور اس کے تحت یہ مذاہب، ان کو ایک رعایت دی گئی کہ وہ برقرار رہ سکتے ہیں. یہی صورت برعکس ہو گئی اسلام کے زوال و انحطاط کے بعد. ہم کہہ سکتے ہیں اس بر صغیر میں دین انگریز کا تھا، لا آف دی لینڈ اس کا تھا. دین انگریز کے تحت اسلام نے سمٹ کر ایک مذہب کی صورت اختیار کر لی. نمازیں پڑھ لو جیسے چاہو، اسے کوئی اعتراض نہ تھا. اذانیں دے لو، اپنی وراثت، اپنی شادی بیاہ کے معاملات بھی اپنے اصول کے مطابق طے کر لو. لیکن ملکی قانون، نظام ملکی جو ہے وہ انگریز کی مرضی سے طے ہوگا، وہ تاج برطانیہ کی سوورنٹی کے تحت ہوگا. یہ تھا تصور جس کے تحت علامہ اقبال نے کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام آزاد کہاں ہے؟ یہ تو ایک مذہب بن کر، سمٹ کر، سکڑ کر، اپنی اصل حقیقت سے بہت نیچے اتر کر، کچھ رعایتوں کے طفیل اس نے اپنے آپ کو کسی درجے میں زندہ رکھ لیا ہے. اس پس منظر میں غور کیجئے کہ اسلام جب وہ دین حق تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر آئے، اس کی فطرت کا اقتضا یہ تھا کہ وہ غالب ہو. دین ہے ہی وہ کہ جو غالب ہو، مغلوب تو دین ہی نہیں ہے. وہ تو ایک مذہب کی صورت میں سمٹ جائے گا، سکڑ جائے گا، اس کی اصل حیثیت مجروح ہو جائے گی. اب ظاہر بات ہے اس پہلو سے بھی غور کیا جائے، اعلی سے اعلی نظام ہو، وہ بھی اگر صرف نظری اعتبار سے دیا جا رہا ہو، صرف کتابوں میں لکھا ہوا دیا جائے نسل انسانی کو، تو وہ حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ یوٹوپیا بن جائے، وہ ایک خیالی جنت کی شکل اختیار کر لے. وہ اگر حجت بن سکتا ہے تو اس وقت جبکہ اسے قائم کر کے اور نافذ کر کے اور چلا کر دکھا دیا جائے. جس پہلو سے بھی آپ غور کریں گے، بعثت نبوی کی یہ امتیازی شان اب سامنے آئے گی کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ ہے فرض منصبی، یہ ہے وہ کٹھن ذمہ داری جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوئی. آپ جو دین حق دے کر بھیجے گئے ہیں اس کو غالب کریں، قائم کریں، نافذ کریں، رائج کریں. پوری زندگی پر وہ مستولی ہو، وہ چھا جائے. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات ہی سب سے بلند ہو، اس کی مرضی سب سے بالا تر ہو، اس کا جھنڈا سب سے اونچا ہو. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے، بڑا پیارا ریفرنس ہے. یہ مضمون جو یہاں اتنی ایک طویل آیت میں، متعدد الفاظ میں بیان کیا گیا، آغاز میں سورہ مدثر میں دو الفاظ میں سمو لیا گیا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، اپنے مشن کی تکمیل کے لیے جد و جہد کا آغاز کرو. اور اس کا نقطۂ آغاز ہے انذار، خبردار کرو، نیند کو، باتوں کو جگاؤ. جو بھولے ہوئے ہیں، جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، جو بھول گئے اس حقیقت کو کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. انہیں جگاؤ، بیدار کرو، ہوش میں لاؤ. یہ نبی کے مشن کا نقطۂ آغاز ہے، اور اس کا ہدف مقصود، اس کی منزل، اس کی غایت قصوی، وربک فکبر، اپنے رب کا، اپنے رب کو بڑا کرو. تکبیر کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ بڑائی کا اعلان کر دیا جائے، بڑائی کا اعتراف کر لیا جائے، زبان سے اللہ اکبر کہہ دیا جائے. تکبیر، بڑا کرو، اس کی بڑائی نافذ ہو جائے، اس کی بڑائی تسلیم ہو، اس کی بڑائی قائم ہو جائے، اسے واقعتاً بڑا مانا گیا ہو، اس کی بات سب سے اونچی ہو، اس کا حکم سب سے بالا ہو. وربک فکبر، علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے. ایک وہ مذہبی تصور ہے اور ایک یہ انقلابی تصور ہے. وہاں انہوں نے ذرا کسی اور انداز میں، لیکن شعر بہت پیارا ہے. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یا یہی مضمون ہے جو تھوڑے سے ظریفانہ انداز میں بیان کیا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، یہ ہے در حقیقت وہ تکبیر رب، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو، اس کی بڑائی کا نفاذ کرو، اس کو بالفعل بڑا کرو، جو حوالہ میں نے اس منتخب نصاب کے درس کے دوران بار بار دیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں، اے رب جیسے تیری مرضی آسمانوں پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی پوری ہو، یہ ہے مقصد بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہ ذہن میں رکھیے، یہ صرف تبلیغ و دعوت کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف بشارت و انذار کا مرحلہ نہیں ہے، یہ صرف تعلیم و تربیت کا دور نہیں ہے، یہ کام کچھ اور ہے، اب اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، یہ ایک انقلابی مشن ہے، ایک نظام کو برپا کرنا، یہ در حقیقت مستلزم ہے اس کو کہ کسی نظام کو پہلے جڑوں سے اکھیڑا جائے، اس کا پری ریکوزٹ ہے، یہ کام کہیں خلا میں کیا جانے والا نہیں ہے، جہاں بھی ہوگا کوئی نہ کوئی نظام موجود ہوگا، اس نظام کے ساتھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہوں گے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگا، لوگوں کی سیادتیں اور چودراہٹیں ہوں گی، لوگوں کے مالی مفادات وابستہ ہوں گے، اگر آپ اس نظام کو ذرا چھیڑیں گے، اگر ذرا ہلائیں گے، نہ معلوم کس کس کی کس کس مفاد پر آنچ آئے گی اور زد پڑے گی، اور وہ ساری قوتیں اپنے اس نظام کی مدافعت میں متحد ہو کر آپ کا مقابلہ کریں گی. وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے کہا کہ نظام کوہنا کے پاس بانو، یہ بارز انقلاب میں ہے، ہوش میں آؤ، اپنی قوتوں کو مجتمع کرو، مدافعت کرو، اپنے مفادات کا تحفظ کرو، اس نظام کی جے ہو، یہ برقرار رہے، یہی قائم و دائم رہے، یہ تصادم، یہ کشمکش، جہاد اور قتال، انقلابی جد و جہد، یہ لازم ہے اس مقصد بعثت کے اعتبار سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضمن میں معین ہوا. یہ صرف دعوت و تبلیغ سے ہونے والی بات نہیں، آگے سورہ جمعہ کے حوالے سے یہ بات آئے گی، اس کا منہج اساسی یقیناً دعوت و تبلیغ ہے، اس کا بنیادی طریقہ کار یقیناً تبشیر و انذار ہے، اس کی ابتدائی جو مراحل ہیں اس میں یقیناً تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے اور تزکیہ بھی ہے، لیکن یہ کہ اس سے بلند تر سطح پر ایک انقلابی جد و جہد ناگزیر ہے، ایک تصادم کہ جس میں خون ریزی کا معاملہ بھی آیا ہے، جنگ بھی آئی ہے، جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رج پڑھتے ہوئے حنین کی وادی میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، یہ وہ بات ہے جو سمجھ میں نہ آئی ان لوگوں کے جنہوں نے حضور کے مقصد بعثت کی اس منفرد اور اس امتیازی شان کو نہ سمجھا. آپ صرف داعی اور مبلغ نہ تھے، آپ صرف مبشر اور نذیر نہ تھے، آپ صرف مربی اور مزکی اور معلم نہ تھے، آپ تاریخ انسانی کے عظیم ترین انقلاب کے علم بردار تھے. کون انکار کر سکتا ہے اس حقیقت سے کہ عظیم ترین انقلاب تاریخ انسانی کا وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، جس نے زندگی کو ہر حیثیت سے بدل کر رکھ دیا، جس میں افکار بدلے، عقائد بدلے، نظریات بدلے، اخلاق بدلے، کردار بدلے، لوگوں کے شب و روز کے انداز بدل گئے، لوگوں کے نشست و برخاست کے طریقے بدل گئے. وہ قوم کہ جس کے اندر کوئی کسی کی بات سننے والا نہ تھا، انتہائی منظم قوم بن گئی. وہ معاشرہ کے جہاں کوئی پڑھے لکھنے والے لوگ نہ تھے، گنتی کے انگلیوں پر گنے جانے کے قابل لوگ کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، وہ دنیا کے لیے معلم بن گئی، نئے علوم کی موجد بن گئی، ایک نیا نظام، ایک نئی حرکت، ایک نئی تہذیب، ایک نیا تمدن، ایک نیا نظام مملکت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو دیا. تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو حضور نے برپا کیا. حضور کی بعثت کا یہ پہلو نگاہوں میں رہنا چاہیے کہ آپ در حقیقت ایک عظیم انقلاب کے داعی تھے، اور یہ آپ کے اس فرض منصبی کا منطقی تقاضا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. مہاتما گاندھی کے بارے میں غالباً جارج برنارڈ شا نے یہ کہا تھا، الفاظ بڑے پیارے ہیں، کہ ہی از اے سینٹ امنگ پالیٹیشنز اینڈ اے پالیٹیشن امنگ سینٹس. اب اگرچہ چنسبت خاک رابع عالم پاک، چنسبت خاک رابع عالم پاک، کوئی نسبت و تناسب نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ سیرت نبوی کے فہم کے لیے شاید یوں اگر تعبیر کیا جائے تو بات غلط نہ ہوگی کہ ہی واز اے ریولیوشنری امنگ پروفٹس اینڈ اے پروفٹ امنگ ریولیوشنریز. انقلابی رہنماؤں میں وہ رسول ہیں، نبی ہیں، نبیوں میں وہ انقلابی رہنما ہیں. آپ نے صرف دعوت نہیں دی بلکہ اس دعوت کی بنیاد پر ایک انقلاب کو دعوت و تبلیغ کے ابتدائی مرحلے سے شروع کر کے ایک نظام کے باقاعدہ قیام، باضابطہ نفاذ کے تکمیلی مرحلے تک پہنچایا، اور کل 23 برس کی محنت ہوئی. اگرچہ اس محنت میں واقعہ یہ ہے کہ ہر مرحلہ آیا ہے، جو بھی انقلابی جد و جہد میں مراحل آتے ہیں سب آئے، قدم بقدم زمین پر چل کر حضور نے وہ مرحلے طے کیے. یہاں آپ نے فقر و فاقہ برداشت کیا ہے، 3 سال کی قید شیب بنی ہاشم کی، جس میں وہ وقت بھی آیا ہے فقر و فاقے کا یہ عالم کہ بنی ہاشم کے دودھ پیتے بچے بلک رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑوں کو ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے. طائف میں پتھراؤ بھی ہو رہا ہے، مکے کی گلیوں میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ سربسجود ہیں اور عقبہ ابن ابی معیط ابو جہل کے کہنے سے اٹھتا ہے اور اونٹ کی نجاست بھری اوجڑی لا کر حضور کی شان مبارک پر رکھ دیتا ہے. سارے مرحلے آئے، غار ثور کا مرحلہ بھی آیا، میدان بدر بھی ہے کہ اللہ کا رسول اس جھونپڑی میں، وہ جو گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی بنا دی گئی تھی دونوں لشکروں کے درمیان، سربسجود ہے، طویل سجدہ کر رہا ہے، اللہ سے نصرت مانگ رہا ہے، اپنے وعدے کی کے پورے کرنے کا، اس کے ایفا کا تقاضا کر رہا ہے. وہ یوم احد بھی ہے، دندان مبارک شہید ہیں، آپ کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا ہے، آپ پر غشی تاری ہوئی ہے، آپ کے کیسے کیسے عزیز، کیسے کیسے جانسار، مصعب بن عمیر جیسا ساتھی جانسار، اس کا لاشا پڑا ہے بے گور و کفن، کہ جسم پر جو چادر تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں کو اگر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. حضور سے فرمایا، پوچھا گیا کہ کیا کریں، آپ نے فرمایا سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو، یہ آخری لباس اس نوجوان کو میسر آیا. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کہ ان کا آزا بریدہ لاشا پڑا ہوا ہے. حضور کے قلب مبارک کی جو کیفیت ہے، وہ بعد میں جب مدینے میں آپ پہنچے ہیں الفاظ زبان پر آ گئے بے اختیار، جب آپ نے دیکھا کہ گھر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، شہداء پر ان کی رشتہ دار خواتین بین کر رہی ہیں، اس وقت تک اس بین کی ممانعت وارد نہیں ہوئی تھی، تو حضور کی زبان پر بے اختیار الفاظ آ گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں. یہ صدمے ہیں جو حضور نے دیکھے، یہ سختیاں ہیں جو جھیلی ہیں، یہ انقلاب آیا ہے بالکل اسی طور سے جس طور سے انقلاب آیا کرتا ہے. لیکن اشارہ صرف اس وقت اس بات کی طرف کرنا مقصود ہے کہ بعثت محمدی کی یہ امتیازی شان سامنے رہے. اوالذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے کے پورے دین پر اس کو غالب کر دینا، قائم کر دینا، نافذ کر دینا، یہ ہے بعثت محمدی کی غرض و غایت، یہ ہے اس کا مقصد. یہ بھی سمجھ لیجئے منطقی طور پر، اساسی جو بعثت مقصد انبیاء ہے اس سے یہ جدا نہیں ہے، اصل مقصد اتمام حجت ہے، یہ اسی اتمام حجت کا تکمیلی مرحلہ ہے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے، اجتماعی نظام، اس کے ضمن میں رہنمائی، نظام عدل و قسط، اس کا ایک نمونہ پیش کر دیا جائے، چلا کر دکھا دیا جائے، صرف نظری سطح پر پیش کر دینے سے وہ حجت نہیں بنے گی. حجت بنے گی اگر وہ قائم ہو، نافذ ہو اور چلا کر دکھا دیا جائے. چنانچہ ہماری اسی صدی میں اس ضمن کے 2 واقعات بڑے عجیب ہیں. جب ہندوستان میں کچھ یہ سیلف رول کی طرف معاملہ چلا ہے اور مختلف صوبوں میں کانگریس کی حکومتیں بنی ہیں، اس وقت یاد ہوگا کہ گاندھی جی نے جو اپنے کانگریسی کامریڈز اور کولیگز کے سامنے جو مثال رکھی تھی وہ یہی تھی کہ میں تمہارے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال رکھتا ہوں. اس مثال کو اپنے سامنے رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس عہد جدید کے انسان کو جس نظام کی ضرورت ہے، اس نظام میں جو جو ویلیوز مطلوب ہیں ان کا ایک کامل نقشہ اگر ملتا ہے، کا مکمل ماڈل اگر ہے تاریخ نسل انسانی کے پاس، تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ نظام ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. ایک دوسرا واقعہ جو ذرا اس کے برعکس، اس کے دوسرے رخ پر روشنی ڈال رہا ہے، تاریخ رخ پر. مولانا عبید اللہ سندھی جب ہندوستان سے گئے ہیں، وہ ریشمی رومالوں کی تحریک مولانا محمود الحسن صاحب کی رحمت اللہ علیہ، لیکن پھر جب افغانستان میں بھی انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ شاید گرفتار ہو جائیں، تو سرحد عبور کر کے وہ روس چلے گئے. روس میں اس وقت بولشویک ریولیوشن ابھی نیا نیا آیا تھا، تازہ تھا. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر اس انقلاب کے جو رہنما ہیں ان کے سامنے اسلام کا انقلابی پروگرام رکھا جائے اور یہ اسے قبول کر لیں، تو ان میں وہ انقلابی جذبہ بھی ہے، انقلاب کی فضا بھی ہے، شاید کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں. اس امید میں، اس توقع میں انہوں نے ملاقات کرنا چاہی لینن سے. لینن اس وقت بستر مرگ پر تھا، مرض الموت میں مبتلا تھا. اس نے کہا کہ ٹراٹسکی سے بات کیجئے. مولانا عبید اللہ سندھی کی ٹراٹسکی سے مفصل گفتگو ہوئی. آخر کار اس نے پوچھا کہ مولانا، یہ نظام جو آپ پیش کر رہے ہیں، آپ نے کہیں دنیا میں اسے قائم بھی کیا ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو میری نگاہیں جھکی ہیں، میں اس سے آنکھیں چار نہیں کر سکا. نظام وہ ہے جو قائم ہو، حجت تب بنے گا جب اسے چلا کر دکھا دیا جائے. یہ اتمام حجت اپنے تکمیلی مرحلے پر پہنچ گئی ہے. اس اتمام و تکمیم رسالت کے ضمن میں کہ جس مقام پر اور جس مرتبے پر فائز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جہاں نظری ہدایت دی، فکری ہدایت دی، اعتقادی ہدایت دی، انسان کی سوچ کو صحیح رخ پر ڈالا، جہاں آپ نے انفرادی اخلاق کی تربیت میں انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے مکمل ہدایت نامہ عطا کر دیا، اس کی عملی شکل سامنے رکھ دی، خود اپنی سیرت و کردار، اپنے صحابہ کرام کی سیرت و کردار کو اس رخ پر ڈھال کر ہمیشہ ہمیش کے لیے نوع انسانی پر اتمام حجت کر دیا، وہیں آپ نے ایک جان گسل محنت و مشقت کے ذریعے 23 سالہ محنت شاقہ کے نتیجے میں، آپ کے جسم میں وہ تمام مراحل آئے جن کی طرف ابھی ہلکا سا اشارہ کیا گیا، اس کے نتیجے میں اس نظام عدل و قسط کو عملاً برپا کر دیا جس میں انفرادی آزادی بھی ہے لیکن اجتماعیت کے حقوق بھی محفوظ ہیں، جس میں مساوات انسانی بھی ہے لیکن وہ فریڈم کی کاسٹ پر نہیں، آزادی سے انسان کو محروم کر کے مساوات کی اس کو چڑیا نہیں دی گئی، بلکہ یہ دونوں اقدار بیک وقت موجود ہوں. انسان جس اعلی قدر کا تصور کرے گا وہ اس نظام میں موجود پائے گا. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش برویت آرزو، یا ضرور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. نظام اجتماعی کے ضمن میں انسان جس قدر کا تصور کرے گا وہ اسے اس نظام میں کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ نظری طور پر دیا بلکہ جس کا ایک عملی نمونہ قائم کر کے نوع انسانی پر حجت قائم کر دی، وہ اس قدر کو اس میں بتمام و کمال موجود پائے گا. یہ ہے اصل کارنامہ حیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو سمجھنے کے لیے حضور کے مقصد بعثت کی اس امتیازی شان کا فہم ضروری ہے جو اس آیہ مبارکہ میں وارد ہوئی، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.